موز آخر فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ایمان والی عورتیں جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، جن کے دل میں اللہ سے خاص تعلق ہے، جن کی زبان پر اللہ کا نام اللہ کا ذکر ہے، ایسی اللہ کی بندیاں دل سے چاہتی ہیں کہ میں اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین سا علاج بتا دیا، طریقہ بتا دیا کہ اللہ کی بندیاں اگر تم سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہو تو عبادت گزار بننے کا طریقہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ جن چیزوں کو اللہ نے ناپسند کیا ہے، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے ناجائز و حرام کہا ہے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو. تم اللہ کی نگاہ میں، فرشتوں کی نگاہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گی. معلوم ہوا کہ بہت زیادہ عبادت گزار بننا صرف نماز، روزہ، حج، عمرہ، تلاوت اور ذکر سے نہیں، بلکہ سب سے زیادہ عبادت گزار بننے کا طریقہ گناہوں کو چھوڑنا. اور یاد رکھیں، جب انسان، جب اللہ کی بندی اور اللہ کی بندیاں جب اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں اور اس نافرمانی پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنے آپ کو مجرم اور گناہگار سمجھتے ہوئے اگر اللہ سے سچے دل سے توبہ تائب ہو جاتی ہیں تو اللہ معاف بھی کرتے ہیں، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ پروردگار ایسی بندیوں کو محبوب بنا دیتے ہیں. تو عبادت گزار بننے کا طریقہ گناہوں کو چھوڑنا، حرام چیزوں کو چھوڑنا، اور اللہ کی نگاہ میں محبوب بننے کا طریقہ سچے دل سے ندامت و شرمندگی کے ساتھ توبہ تائب ہونا. اسی بنا پر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی شان بتائی ہے، وَلَمْ يَسِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ ایمان والی عورتیں ان کی شان یہ ہے کہ اگر ان سے کبھی نافرمانی ہو جائے، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے تو اس پر وہ جم کے نہیں رہتی، بلکہ اس پر توبہ تائب ہو جاتی ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیتی ہیں. یہ ہے ایمان والوں کی شان، کہ اگر کبھی نفسانیت کی بنا پر، شیطانی وسوسے کی بنا پر، انسانی کمزوری کی بنا پر اگر کچھ ہو گیا تو اس گناہ پر جم کے نہیں رہتے، بلکہ اسے فوراً چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایمان والوں کی شان ہے. ورنہ یاد رکھیے، کہ اگر انسان گناہوں کو نہیں چھوڑتا، ناجائز اور حرام چیزوں کو نہیں چھوڑتا، بلکہ اسی پر جم کر رہتا ہے، تو اس کا کتنا نقصان ہے، ذرا اس نقصان کو سمجھیے۔ بعض اللہ والوں نے لکھا کہ کچھ گناہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ہماری نظروں میں کبھی چھوٹے ہوتے ہیں، مگر جب اس گناہ کو ہم نہیں چھوڑتے، اس پر ہم جم کے رہتے ہیں، بار بار ہم سے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں، تو اب ہمارے حق میں وہ چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں رہتا، بلکہ وہی ہمارا گناہ بڑا بن جاتا ہے۔ جس طرح شراب کا پینا، چوری کا کرنا، کسی کے ہاتھ اور پاؤں کا توڑ دینا، کسی کو بہت زیادہ ستا دینا، کسی کا مال ہڑپ کر جانا، جس طرح ہم ان گناہوں کو بڑے بڑے گناہ سمجھتے ہیں، اسی طرح وہ گناہ جو ہم سے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اگر اس گناہ پہ ہم جمے رہ جائیں، قرآن و حدیث کو سننے کے بعد اگر اس سے ہم پیچھے نہ ہٹیں، اپنے آپ کو اس سے نہ بچائیں، اپنے دل میں توبہ تائب نہ ہوں، تو پھر وہی گناہ ہمارے حق میں گناہ کبیرہ، سنگین گناہ بن جاتا ہے۔ اور جب انسان گناہ کبیرہ پر اصرار کرتا ہے، یعنی بار بار اسے کرتا رہتا ہے، اسی گناہ کبیرہ پہ انسان جمع رہتا ہے، قرآن کی تلاوت کے درمیان اس گناہ کا ذکر آ گیا، کسی کتاب کو پڑھتے ہوئے اس کا تذکرہ آ گیا، فضائل اعمال کو سنتے ہوئے اس میں وہ بات آ گئی، کسی اور بیان کو سنتے ہوئے وہ بات آ گئی، اور پھر بھی ہم اپنے اس گناہ پر جمے رہ جائیں، تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا پہلا نقصان انسان کے دل کی سختی، جس کو قساوت قلبی کہا جاتا ہے، انسان کے دل کا سخت ہو جانا، قساوت قلبی۔ پہلا نقصان جو ہمارے باطن، ہمارے اندر، ہمارے دل کو ہوا، کہ اگر ہم گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دل میں قساوت، دل میں سختی، دل کا پتھر پنا یہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا نقصان کہ دل کے اندر ظلمت، دل کے اندر سیاہی آ جاتی ہے، اور دل بالکل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ یہ دو نقصان ایسے ہیں کہ جب انسان کے دل میں قساوت اور دل میں ظلمت آتی ہے، تو تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر نیکیوں کے کرنے کا جذبہ، نیکیوں کا شوق، نیکیوں کی صلاحیت، نیکیوں کے کرنے کی تمنا دل سے ختم ہو جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ اس کے دل کا لگاؤ اللہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہیں گناہ پر، گناہ کو نہ چھوڑنے کا نقصان، قساوت قلبی۔ اب ہم کیسے سمجھیں کہ ہمارے دل میں قساوت ہے، ہمارے دل کے اندر سختی ہے، ہمارے دل کے اندر اچھائی نہیں ہے؟ اس کی پہچان بعض بزرگوں نے لکھا کہ جب دل میں قساوت آتی ہے، سختی آتی ہے، تو پھر گناہ کی سے جھجک ختم ہو جاتی ہے، نافرمانی اللہ کی کرتے ہوئے دل میں کوئی جھجک نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا ہوا نماز قضا ہو گئی، مگر ہو گئی تو دل میں ندامت ہے، ہائے میرے اللہ، آج ہم بازار گئے، زیادہ کام کاج میں لگ گئے، نماز میری قضا ہو گئی، دل میں ایک چوٹ سی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ نماز قضا ہو گئی یا زبان سے کوئی گناہ ہو گیا، مگر دل میں ذرہ برابر اس کا کوئی احساس نہیں، کوئی خیال نہیں۔ چلو مغرب اثر چھوٹی بازار میں، مغرب چھوٹ گئی آتے اور گھر میں، لیکن کوئی اس کی جھجک اور احساس نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی قساوت اور دل کی ظلمت ایسی ہے کہ اس ظلمت اور قساوت نے ہمارے اندر سے اس گناہ اور نافرمانی کے جھجک کو ختم کر دیا۔ اسی طرح جب یہی دل میں قساوت اور دل میں سختی بڑھتی چلی جاتی ہے، تو پھر نیکیاں بوجھ ہو جاتی ہیں، نماز کا پڑھنا بوجھ ہو جاتا ہے۔ گھر میں دوسری بڑی عورتیں نماز پڑھتی ہیں، ان کو دیکھا دیکھی ہم کو بھی پڑھنا ہے، نہیں پڑھیں گے تو ڈانٹ پڑے گی، اگر وہ نہیں ہے تو نماز چھوڑ دی۔ تو نیکیوں کا دل پہ بوجھل ہونا یہ دل کی قساوت، دل کی سختی اور دل کی ظلمت کی پہچان۔ اسی طرح اگر کوئی بڑی عورت نصیحت کرے، کچھ سمجھائے تو اس کو ناپسند ہونے لگے۔ تو نصیحت اور دین کی باتیں اگر ناپسند ہونے لگے، نیکیاں بوجھل ہونے لگے، گناہ سے جھجک ختم ہونے لگے، تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دل میں قساوت، ہمارے دل میں ظلمت آ گئی۔ اور یہ ظلمت اور قساوت کیوں آئی؟ گناہوں پر جمنے کی بنا پر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان گناہوں پر جمے نہ رہیں، اور جب قساوت آتی ہے اور دل میں ظلمت آتی ہے تو یاد رکھیں کہ پھر دلوں سے سکون مٹ جاتا ہے، دلوں سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ چاہے انسان کے پاس سب کچھ ہو، من چاہی تمام چیزیں ہوں، دل جن چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ تمام چیزیں سامنے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو موجود نہ ہو، ہر کچھ ہے اور جو چاہا مل گیا، مگر اس کے باوجود اس قساوت اور ظلمت کا نتیجہ کہ دل سے بے چینی اور دل میں بے چینی اور بے قراری آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ جو میری بندی میرے ذکر سے، میری اطاعت سے، میری فرما برداری سے جو میری بندی الگ تھلگ ہو جائے گی، رو گردانی کرے گی، اعراض کرے گی، نہ کرے گی، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے۔ زندگی کی تنگی، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے دلوں کے اندر خوشیاں نہ ہو، دلوں میں بے قراری ہو، دل میں اضطراب اور پریشانی ہو، سکون نہ ہو۔ آج ہم کہتے ہیں گھبراہٹ بہت ہوتی ہے، گھبراہٹ بہت ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے گھبراہٹ کی؟ کیا کمی ہے کہ گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ کیا پریشانی گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ کیا معلوم وہ دل جس میں محبت کا نور ہونا، وہ دل جس میں اللہ کی معرفت کا نور ہونا تھا، وہ دل جس میں اللہ کے ذکر کا نور ہونا تھا، وہ دل جس میں اللہ کی اطاعت کی رحمت کو ہونا تھا، ہم نے ان تمام چیزوں کو دل سے نکال دیا، اور گناہ اور نافرمانی اور معصیت کی قساوت اور ظلمت کو دل سے بھر دیا، تو ظاہر ہے کہ اس دل میں بے چینی ہی رہے گی، گھبراہٹ ہی رہے گی، پریشانی ہی رہے گی۔ اسی بنا پر کہا گیا کہ دل کا سکون اگر چاہیے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر دلوں میں بے چینی آ جائے، دلوں میں پریشانی آ جائے، دلوں میں اضطراب آ جائے، دلوں کے اندر گھٹن پیدا ہونے لگے، تو اللہ کا ذکر شروع کر دو۔ یا تو گناہوں کی وجہ سے اگر دل میں گھٹن ہے، گناہوں کی وجہ سے اگر دل میں بے قراری ہے، اگر گناہوں کی وجہ سے دلوں میں اضطراب ہے، تو ذکر شروع کر دو۔ کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح جو بھی ذکر ہیں اس کو کرنا شروع کر دیجئے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا اللہ۔ جب آپ ذکر کریں گی اور ذکر کا نور اور ذکر پر آنے والی اللہ کی رحمت جب دل پہ پڑتی ہے، تو پھر اسی دل سے بے قراری اور اضطراب کی چیزیں نکلتی ہیں، تو تھوڑی دیر کے بعد دل کے اندر سکون و اطمینان ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جب انسان گناہوں پہ جمع رہتا ہے تو پھر فکر کی گندگی شروع ہوتی ہے۔ فکر کی گندگی یعنی انسان کے ذہن میں گندے گندے خیالات، گندی باتیں، گندے تصورات، بلا وجہ کی باتیں ذہن میں گردش کرتی ہیں، ذہن میں آتی ہیں ایسی باتیں جس کو آپ اپنی زبان سے کسی اور سے نہیں کہہ سکتی، اپنی زبان سے وہ بات کسی اور کو نہیں سنا سکتی، ایسی باتیں ذہن میں چلنے لگتی ہیں، پھرنے لگتی ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں ظلمت آتی ہے، جہاں گناہوں کی تاریکی اور سیاہی آتی ہے، جہاں گناہوں کی وجہ سے قساوت اور سختی آتی ہے، تو آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ جس گھر میں اندھیرا ہوتا ہے اس گھر میں مچھر، اس گھر میں کیڑے مکوڑے، اس گھر میں سانپ بچھو یہ آنے لگتے ہیں۔ اسی طرح جس دل کے اندر گناہوں کی ظلمت آ گئی، جس دل میں گناہوں کی سیاہی آ گئی، جس دل کے اندر آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، کان کے گناہ، دل دماغ کے گناہ، یہ تمام گناہ جب دل میں آنے لگے، تو اب اس کے بعد گناہوں کے کیڑے مکوڑے، گناہوں کے سانپ بچھو ذہن اور دماغ میں آنے لگتے ہیں۔ اب اللہ کی بندی پریشان ہے، یا اللہ میں نماز میں ہوتی ہوں، میں سجدے میں ہوتی ہوں، مگر میرے ذہن میں کیسے کیسے گندے خیالات آ رہے ہیں، کبھی کسی اور کا خیال آ گیا تو مجھے غصہ آ رہا ہے سجدے کی حالت میں، کوئی اور بات یاد آ گئی تو مجھے غصہ ہو رہا ہے رکوع اور قیام کی حالت میں، یہ گندے خیالات نمازوں میں بھی، گندے خیالات نماز کے باہر بھی۔ سب سے بہترین علاج تمام چیزوں کا کہ دل میں نہ قساوت ہو، دل میں نہ ظلمت ہو، دل کے اندر نیکیوں کی صلاحیت باقی رہے، دل کے اندر نیکیاں بوجھ نہ بننے پائے، اور دل کے اندر گناہوں سے جھجک ختم نہ ہو۔ سب کا آسان طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے اللہ کی بندیاں، اے میری امت میں رہنے والی اللہ کی بندیاں، اگر چاہتی ہو کام کرتی رہو، اگر چاہتی ہو مشغول رہو، مگر اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار رہو، ایک ہی کام کر لو، بہت کچھ نہیں کرنا ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، جو چیزیں نبی کو پسند نہیں ہیں، جو چیزیں فرشتے کو پسند نہیں ہیں، ایسی چیزوں کے چھوڑنے کا عزم کر لو، ایسی چیزوں سے بچنے کا پکا ارادہ کر لو۔ ان چیزوں کے چھوڑنے کا پکا ارادہ کرنے کے بعد انسان کے دل کے اندر ایک سکون آتا ہے، ایک اطمینان قلب آتا ہے، ایک دل کے اندر قناعت آتی ہے، ایک دل کے اندر ایک سکون اور اللہ کی محبت آتی ہے، ایک پرسکون سی زندگی گزرتی ہے۔ اسی کو کسی اللہ کے بندے نے کہا، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آتی ہے آرام کے ساتھ۔ گھروں میں کانٹے ہوں یعنی بستر عمدہ نہیں ہے، بستر عمدہ نہیں ہے، معمولی سا بستر ہے، چٹائی ہے، اس کے باوجود اسے بہترین نیند آتی ہے، سکون کی زندگی گزرتی ہے۔ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آتی ہے آرام کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ ساتھ میری ماں بہنیں، ایمان والی عورتوں کی جہاں ایک شان ابھی آپ نے سنی کہ ایسی چیزوں کو چھوڑے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، پھر اسی کے ساتھ اللہ رب العزت جب اللہ اپنی بندیوں کو نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں، نیکیوں کا موقع اللہ اسے عطا فرماتے ہیں، کچھ نہ کچھ ذکر کا موقع اسے عطا فرماتے ہیں، نماز کی پابندی اللہ اسے عطا کرتے ہیں، ذکر و تلاوت کا موقع اللہ اسے عطا کرتے ہیں، تو جن بندیوں کو اللہ رب العزت ایک طرف گناہوں سے بچنے کی توفیق اور دوسری طرف نیکیوں کا موقع اللہ عطا کرتے ہیں، ایسی اللہ کی بندیاں بڑی خوش نصیب ہوتی ہیں، اللہ کی نگاہ میں بہت محبوب ہوتی ہیں، ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ یہ الگ سی بات ہے کہ اسے محسوس نہ ہو، اسے احساس نہ ہو، مگر اس آسمان کے نیچے لاکھوں عورتیں، کروڑوں عورتیں، ان گنت عورتیں جو اللہ کی نافرمان ہیں، جن کا دل کفر و شرک سے بھرا ہے، جن کا بدن کپڑوں سے خالی ہے، جو سڑکوں پہ چلتی ہیں تو لعنت برستی ہے، جو گھروں میں رہتی ہے پھٹکار برستی ہے، ایسی لاکھوں نہیں ان گنت عورتوں کے درمیان ایسی اللہ کی بندیاں جو گناہوں سے بچتی بھی ہیں اور اسی طرح نیکیاں کرتی بھی ہیں، زبان سے ذکر و تسبیح بھی ہے، درود پاک بھی ہے، اللہ کی فرما برداری بھی ہے، اللہ سے ربط و تعلق بھی ہے، تو ایسی اللہ کی بندیوں پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائیں، آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے اوپر اللہ کی رحمتوں کی برسات آپ کے دلوں پر ہوتی رہے، تو پہلا کام تمام ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑنے کی کوشش کیجئے، اور دوسرا کام جہاں تک ہو سکے وہاں تک اپنے اللہ کو یاد کرنے، اپنے اللہ سے تعلق بڑھانے، اپنے اللہ کی محبت کو دل میں لانے کی کوشش کر لیجئے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ دو باتیں اللہ کی بندیوں کو حاصل ہوتی ہیں، دو چیزیں جب انسان کو حاصل ہوتی ہیں، تو ایک بہت بڑی تیسری خوبی، ایک بڑی تیسری خوبی اس کے دل میں آتی ہے، اور آج کی گفتگو کا خلاصہ وہی تیسری خوبی ہے جسے ہمیں لے کر جانا ہے اور اسے اپنی زندگی میں لانا ہے۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ ان تمام تر صفات، ان تمام تر خوبیوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کے بارے میں ڈرتے رہیں، پتہ نہیں میرا یہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہے یا نہیں ہے، اللہ رب العزت کے یہاں میرا یہ سجدہ، پروردگار کے یہاں میری یہ تسبیح، پروردگار کے یہاں میرا یہ صدقہ خیرات، پروردگار کے یہاں یہ تہجد اور اشراق اور اوابین، پتہ نہیں میرے پاک پروردگار کے یہاں قابل قبول ہے یا نہیں۔ یہ دل کی ایک صفت ہے، یہ دل کا ایک خیال ہے۔ اگر یہ صفت دل میں آ جائے تو یاد رکھیں کبھی ہمارے دل میں کبر، بڑائی، گھمنڈ، عجب، خود پسندی، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا، اپنے آپ کی قیمت لگانا، یہ کبھی ہمارے دل میں نہیں آ سکتا جبکہ ہمارے اندر یہ صفت ہو۔ اور صفت یہ ہے کہ ہم تمام کچھ کرنے کے باوجود اپنے اللہ کے سامنے یہ ڈرتے رہیں کہ پتہ نہیں پروردگار کے یہاں مجھ گنہگار کا، مجھ خطا کار کا، مجھ سیاہ کار کا، مجھ کوتاہی کرنے والے کا یہ عمل قبول ہے یا قبول نہیں ہے۔ اگر یہ صفت اور یہ خیال دل میں آ گیا تو سمجھ جائیں اللہ کی وہ بندی بہت پیاری بندی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایسی عورتوں اور ایسے مردوں کے بارے میں بہت عجیب تعریف فرمائی ہے، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، کہ کچھ اللہ کی بندیاں ایسی ہیں جو اللہ کے راہ میں اللہ کے نام پر کچھ خرچ کرتی ہیں، صدقے دیتی ہیں، خیرات کرتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، ذکر و تسبیح کرتی ہیں، مگر اس کے باوجود وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دل میں خوف رہتا ہے، ان کے دل میں ڈر رہتا ہے، ان کے دل کے اندر ایک دھڑکا رہتا ہے، ان کے دل کے اندر ایک خشیت لگتی ہے، یا اللہ پتہ نہیں میرا یہ عمل قابل قبول ہوگا یا نہیں۔ ماں بہنیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے فضائل، جن کے مناقب، جن کے کارنامے، جن کی قربانیاں، جن کی نمازیں، جن کا راتوں کا جاگنا، جن کا اللہ کے سامنے اپنے آنچل کو اٹھا کر آنسو بہا بہا کر رونا، یہ امت میں مشہور و معروف ہے، مگر اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتی بیوی ہیں، ابوبکر صدیق کی چہیتی صاحبزادی ہیں، بڑے مناقب ہیں، اور امت کی عورتوں کو، پوری امت کی عورتوں کو سب سے زیادہ اگر فائدہ پہنچا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فائدہ پہنچا ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی زندگی میں دو چیزیں ہیں، ایک عمل بھی ہے اور نمبر دو پہ علم بھی ہے۔ عمل کیسا؟ راتوں کا جاگنا، تمام نوافل کی پابندی کرنا، زبان کو ہمیشہ ذکر و تسبیح سے تر و تازہ رکھنا، اللہ کے سامنے آنسو کا بہانا، اپنے وقتوں کو بچا بچا کر اللہ کی عبادت میں لگے رہنا، یہ ان کا عمل ہے۔ اور ان کا علم اتنا کہ جتنی خواتین، جتنی عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جن لوگوں نے جتنا یاد کیا تھا، اس میں سب سے زیادہ علم کے اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آگے ہیں، اور اتنا آگے، اتنا آگے علم میں، اتنا زیادہ کہ بڑے بڑے صحابہ کرام بعض مسئلوں میں حضرت عائشہ کے پاس لے جاتے جاتے اور پردے سے حضرت عائشہ سے اس مسئلے کے بارے میں سوال کرتے تھے، قرآن کی آیت کے بارے میں سوال کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتے تھے،
آپ اندازہ لگائیں کہ وہ حضرت عائشہ جو علم کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے تمام خواتین میں تمام عورتوں میں ممتاز ہیں، سب سے زیادہ آگے ہیں، ان حضرت عائشہ کبھی کبھی کہا کرتی تھیں کتنا اچھا ہوتا کہ عائشہ دنیا میں پیدا نہ ہوتی، اس لیے کہ پیدا ہونے کے بعد اب خدا کے یہاں اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اللہ اللہ، آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم اپنے ایک روزے پر، آج اپنی ایک نماز پر، آج اپنی ایک تلاوت پر، آج اپنی ایک نیکی پر، آج اپنے ایک عمل پر اپنی قیمت لگاتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی آنکھیں ڈب ڈبا رہی ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، دل میں دھڑکا ہے، ہائے اللہ کیا اچھا ہوتا کہ میں پیدا ہی نہ ہوتی، پیدا ہو گئی اب پروردگار کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہوگا اور حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، انہوں نے کہا کہ میرے پیارے آقا، میرے پیارے نبی، میرے پیارے شوہر، قرآن کریم میں ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے، اللہ کی کچھ بندیاں ایسی ہیں کہ جب اللہ کے نام پر کچھ دیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، پھر بھی ان کا دل ڈرتا رہتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ شراب پینے والے؟ کیا یہ شراب پینے والے؟ کیا یہ چوری کرنے والے ہیں؟ جنہوں نے شراب بھی پی ہے، چوری بھی کی ہے، اس کے ساتھ ان کو نیکی کا موقع بھی ملا، پھر اپنی چوری اور اپنی شراب نوشی پر وہ رو رہے ہیں، وہ ڈرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نام یا بنت صدیق، لا، اے نہیں، اے ابوبکر صدیق کی بیٹی، ایسا نہیں ہے جیسا تو سمجھتی ہے۔ یاد رکھو، یہ ایسے لوگوں کی بات ہے، یہ ایسے مردوں کی بات ہے، یہ ایسی عورتوں کی بات ہے، الذین یصومون ویصلون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، اور پھر بھی وہ اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں، اس بات سے ڈرتے ہیں، اللہ اللہ کہیں ہمارا روزہ، اللہ اللہ کہیں ہماری نماز، اللہ اللہ کہیں ہمارا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہونے پائے۔ سوچئے ذرا، قرآن کریم میں ان عورتوں کی تعریف کی گئی ہے، ان عورتوں کی تعریف کی گئی ہے جو سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے رب کے سامنے رو رہی ہیں، اپنے رب کے سامنے ڈر رہی ہیں، اپنے آپ کی قیمت نہیں لگاتی۔ یہ اسی وقت ہوگا جب کہ دل میں گناہوں کی ظلمت نہ ہو، جب دل میں گناہوں کی قساوت نہ ہو۔ میری ماں بہنیں، گزشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ گناہوں کی قساوت اور گناہوں کی ظلمت کبھی کبھی بعض گناہوں سے ہوتے ہیں۔ عام طور پر اس زمانے میں دیکھا جائے تو عورتوں میں نیکیوں کا جذبہ ضرور ہے، مگر رشتے ناطے کے اعتبار سے، رشتے ناطے کے اعتبار سے اس میں بڑی کمی پائی جاتی۔ کوئی عورت فرشتہ تو نہیں ہے، کوئی بھی عورت جبرائیل تو نہیں ہو سکتی، فرشتہ تو نہیں ہو سکتی، تو ہر عورت میں کوئی نہ کوئی خامی تو ضرور ہوگی۔ اس خامی کو نظر انداز کرتے ہوئے رشتے ناطے کا جہاں تک تعلق ہے، اس رشتہ ناطا کو توڑنے اور بالکل اپنا سلسلہ ختم کرنے کی بنا پر انسان کے اندر ظلمت اور قساوت پیدا ہوتی ہے، اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی میں ہر طرح کے اعمال ہیں، سب کچھ ہیں، سب کچھ ہیں، سب کچھ ہیں، دوسروں کے لیے بہت بہتر ہیں، مگر جہاں اپنے رشتہ دار کا معاملہ آیا وہاں دل میں سختی آ گئی۔ نہیں، بلکہ اپنے نفس کو سمجھانا چاہیے، میں مانتا ہوں، آپ کہیے اپنے آپ سے کہ میں مانتی ہوں فلاں میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، مگر میرے اللہ کو پسند یہی ہے کہ تم رشتہ ناطا کو نہ توڑو، اس لیے کہ اس سے قساوت اور دلوں میں ظلمت پیدا ہوتی ہے۔ کم سے کم سلام کا سلسلہ، کم سے کم غائبانہ دعاؤں کا سلسلہ، اس کا بینیفٹ، اس کا فائدہ اس کو ملتا ہے جو دعا کرتی ہے، اس کو ملتا ہے جو سلام کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سلسلے رشتے کا تذکرہ قرآن کریم میں کر دیا۔ تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب دیکھیے اس کے آگے ایک فائدہ فرمایا، اولئک یسارعون فی الخیرات، جن کے قلب کی یہ کیفیت ہے کہ کرنے کے باوجود وہ ڈرتے ہیں، تو پھر اللہ اس کو کیا توفیق دیتے ہیں؟ اب خیر کے کاموں میں اللہ اس کو سبقت دلاتے ہیں، یعنی اب اس کو اور بھی نیکیوں کا موقع دیتے ہیں۔ رات میں سوئی ہے، آنکھ کھلی ہے، فوراً اللہ رب العزت توفیق دیتے ہیں، رات میں بستر پہ پڑے پڑے وہ اپنے اللہ کا ذکر کر لیتی ہے۔ حقیقت یہ کہ اس نے ذکر کیا نہیں ہے، بلکہ رات کے سناٹے میں اللہ رب العزت نے اسے ذکر کی توفیق عطا کی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، ایک بندہ خدا جو گناہگار تھا، جو خطا کار تھا، جو اللہ کا نافرمان تھا، مگر اللہ کو کون سی ادا اپنے بندوں کی پسند آ جاتی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، پروردگار ہی جانتا ہے۔ وہ بستر پہ پڑے پڑے ایک دفعہ اللہ ربی کہتا ہے، پروردگار نے رات کے اندھیرے اور رات کے سناٹے میں بستر پہ کروٹ بدلتے ہوئے اس پروردگار نے اعلان کر دیا فرشتوں میں، اے فرشتہ میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو پروردگار اپنے بندے اور اپنے بندیوں کو نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ لہذا پہلی صفت ایمان والوں کی یہ ہے کہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اللہ کے سامنے ڈرتی بھی رہے کہ پتہ نہیں میرا یہ سب کچھ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں۔ اگر قبول ہو گیا زہ نصیب، اگر قبول نہیں ہوا تو سمجھنا چاہیے قبول نہیں ہوا تو ہم خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اسی بنیاد پر ابن ابی ملائکہ ایک تابعی گزرے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ان کی بات نقل کی ہے کہ میری ملاقات کم سے کم 30 صحابہ کرام سے ہوئی، میری ملاقات کم سے کم 30 صحابہ کرام سے ہوئی، ان تمام صحابہ کرام کو میں نے دیکھا کہ اپنے آپ کے بارے میں ڈرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر نفاق پایا جاتا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو تو مومن سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہوں، اپنے آپ میں دین کی زندگی سمجھتا ہوں، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتوں کے دفتر میں مجھے عملی نفاق لکھا جائے، کہیں ایسا نہ ہو میری زبان سے کبھی جھوٹ نکل جائے، کبھی ایسا نہ ہو کسی سے وعدہ کر کے وعدہ خلاف ورزی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کسی سے بات بات ہونے میں گالم گلوچ نکل جائے۔ فرماتے ہیں اور کسی کی امانت میں خیانت ہو جائے، مجھے پتہ نہ چلے اور فرشتہ مجھے اللہ کے رجسٹر میں مجھے منافق لکھ دے۔ آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ ابن ابی ملائکہ فرماتے ہیں یہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تھی، آپ کے پاس رہ کر علم کو حاصل کیا تھا، مگر اپنے آپ پر مطمئن نہیں ہیں، اپنی نیکیوں پر مطمئن نہیں ہیں، بلکہ ڈرتے رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام منافقین میں شامل ہو جائے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو بڑے تابعی ہیں، اور بڑا عجیب حال تھا ان کا، یہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مومن کامل ہے وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور جس پر نفاق کا شبہ ہے وہ اللہ سے مطمئن ہو جاتا ہے، نہیں ڈرتا ہے۔ گویا ڈرتے رہنا، کرتے ہوئے نیکیاں کرتے ہوئے ڈرتے رہنا، یہ ایمان کی علامت ہے، اور گناہ کرتے ہوئے نہ ڈرنا، بے جھجک رہنا، یہ نفاق کی علامت ہے۔ ماں بہنیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ شراب کا پینا، چوری کا کرنا، فلم ٹاکیز میں جا کر فلم کا دیکھنا، نہیں، ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی ہم گناہ مبتلا ہو سکتے۔ وہ کون کون سے گناہ ہو سکتے ہیں؟ آپ جانتی ہیں کون کون سے گناہ ہو سکتے ہیں۔ نماز چھوٹ گئی، دل میں کوئی جھجک نہیں، کوئی دل میں خیال نہیں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے کبیرہ، تو گناہ کا جھجک انسان کے دل سے نکل جاتی ہے۔ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان کے دل میں خوف اور خطر لگا رہے۔ اسی بنیاد پہ سنیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے صحابی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگ تھے جو منافق تھے، آپ کے دور میں جو منافق تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ دل میں کافر ہیں، مشرک ہیں، سچے دل سے ایمان قبول نہیں کیا، مگر صرف ظاہری طور پر دکھلاوے کے طور پر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے اور ایمان والوں کے ساتھ آ کر بیٹھتے تھے، اور پھر بعد میں چل کر کافروں کے پاس بھی جاتے، یہودیوں کے پاس بھی جا کر بیٹھتے، ایسے لوگ اس زمانے میں منافق کہے گئے، منافق اعتقادی۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو آپ نے بتلا دیا تھا کہ مدینہ اور اطراف مدینہ میں کون کون لوگ ہیں جو منافق ہیں، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ تم یہ نام کسی کو بتلانا نہیں، کسی کو مت بتلانا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت حذیفہ کے پاس گئے اور جانے کے بعد ان سے یہ کہا کہ اے حذیفہ، میں یہ تو نہیں پوچھتا کہ تیرے لسٹ میں، تیری یادی میں، تیرے کاغذ میں کن کن لوگوں کا نام منافقوں میں ہے، میں سارے منافقوں کا نام تو نہیں جاننا چاہتا، مجھے اتنا بتا دو، اتنا بتا دو کہ منافقوں میں کہیں میرا نام تو شامل نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ عمر کا نام منافقوں میں ہو، یعنی پیارے آقا کی نظر میں عمر کا ایمان اللہ کی نظر میں عمر فاروق کا ایمان معتبر نہیں، اور یہ اس کا ایمان، ایمان کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ منافق میں میرا نام شامل ہو، ذرا مجھے یہ بتا دو۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ آپ کا نام اس میں شامل نہیں ہے، میں بتلانا چاہتا ہوں کہ عمر فاروق کا مرتبہ کتنا اونچا، کتنا درجہ اونچا ہے، مگر اس کے باوجود اپنے مقام پر، اپنے مرتبہ پر، اپنی عبادت پر، اپنی تہجد پر، اپنے ذکر پر، اپنی تلاوت پر، اپنے کارنامے پر، اپنے صدقہ خیرات پر، اپنی جان کو قربان کرنے پر کسی چیز پر نظر نہیں ہے، بلکہ نظر اس بات پر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب کے سب اللہ کی نگاہ میں مقبول نہ ہو اور عمر سے حساب و کتاب سخت ہونے لگے۔ ماں بہنیں، ان باتوں کے سنانے کا منشا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ عبادت گزار بھی بنیں، اپنے دلوں کو قساوت، اپنے دلوں کو ظلمت، اپنے دلوں کو سیاہی سے بچائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ نیکیوں کے راہوں میں آگے بڑھیں، اور نیکیوں کے راہ میں آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر اپنے دل کے اندر وہ خوف پیدا ہو، اپنے دل کے اندر وہ خشیت پیدا ہو کہ ہمیں دھڑکا لگا رہے، ہمیں اندیشہ لگا رہے، میرا عمل یہ قابل قبول ہے یا نہیں۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب مثال دی ہے، ایک انسان اپنے تھیلے میں، اپنے تھیلے میں پیسہ رکھے ہوا ہے، درہم رکھے ہوا ہے، اور وہ بہت ہی وزنی ہے، مگر ایسا ہوا کہ کسی نے اس کے تھیلے کو بدل دیا اور ایسا تھیلا اس کے سامنے رکھ دیا کہ جس میں پتھر پڑے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ بندہ اپنے ہاتھوں سے اس تھیلے کو لے کر مارکیٹ جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں سامان خریدوں، اس نے بہت سارے سامان خرید لیے۔ اب جب پیسہ نکالنے کی نوبت آئی تو وہاں پیسہ نہیں نکلتا بلکہ پتھر کے ٹکڑے۔ اب وہ کتنا شرمندہ ہوگا، کتنا شرمندہ ہوگا۔ فرماتے ہیں بس اسی طرح ہمیں ڈرنا چاہیے اور ڈر کر رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری زبان کی لغزش، ہماری آنکھوں کی کوتاہی، ہمارے کانوں کی کوتاہی، ہماری انگلی کی کوتاہی، ہماری زبان کی کوتاہی، ہمارے دل و دماغ کی کوتاہی، ہماری فکر کی گندگی، اس کی کوتاہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں ہمارے لیے نقصان، خسارے، ندامت اور شرمندگی کا ذریعہ بن جائے۔ اس کے لیے بہترین سا طریقہ ہمیں بتایا گیا کہ ایک صفت، ایک خوبی پیدا کر لو، وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ کے سامنے ڈرتے رہا کرو۔ اسی بنیاد پر دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ کا مقام کتنا تھا، آپ کا درجہ کتنا تھا، اس کے باوجود آپ دعا فرماتے تھے، الہی ذنبی عظیم، الہی ذنبی عظیم، اے میرے اللہ، میرے گناہ تو بہت بڑے۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے، ایک مومن عورت کا عقیدہ ہے کہ نبی سے کوئی گناہ ہو نہیں سکتا، کسی گناہ کا خیال آ نہیں سکتا، نہ گناہ صغیرہ نہ گناہ کبیرہ، کسی گناہ کا خیال و تصور نہیں ہو سکتا، وہاں گناہ نہ تو نبی بننے سے پہلے نہ نبی بننے کے بعد۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کو محفوظ رکھتے ہیں، آپ کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں، اپنے اللہ سے کہتے ہیں، الہی ذنبی عظیم، الہی ذنبی عظیم ولا یغفر الذنوب ولا یغفر الذنوب العظیم الا رب العظیم, کہ میرے بڑے بڑے گناہ کو کوئی نہیں معاف کر سکتا, کسی میں طاقت نہیں, کسی میں قوت نہیں کہ بڑے بڑے گناہوں سے ہمیں وہ بچا سکے, الا رب العظیم, مگر وہی پروردگار جو سب سے بڑا ہے وہی مجھے بچا سکتا ہے. اللہم اجعل اتقاک, اے پروردگار مجھے آپ ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جن کو آپ جہنم سے آزاد کرنے والے ہیں. وتلقاک, اور اے اللہ آپ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جن کو آپ جہنم سے آزادی دلانے والے ہیں. اے اللہ آپ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جن کو آپ آزادی کا پروانہ دینے والے ہیں. آپ سوچئے ذرا, جو سید کائنات ہیں, جو فخر موجودات ہیں, جن کے واسطے یہ کائنات بنی ہے, جن کے واسطے یہ سورج اور چاند کا نظام چلا ہے, جن کے واسطے آسمان و زمین کو اللہ نے بنایا ہے, جن کے واسطے زمین کے اندر پانی اور خشکی میں اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے, جو محبوب کائنات ہے, جو محبوب رب العالمین ہیں, ایسے محبوب کا حال یہ ہے کہ اپنے آپ پہ نظر رکھنے کے بجائے اپنے اللہ سے کہتے ہیں, پروردگار میری نافرمانی کو معاف کیجئے, حالانکہ وہاں نافرمانی کا تصور بھی نہیں ہے, نافرمانی کا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا. جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حال, تو ہمیں اور آپ کو ضرور اپنے اللہ کے سامنے اسی دل کے ساتھ, اسی خوف کے ساتھ, اسی دھڑکے کے ساتھ, اسی خشیت کے ساتھ, اسی فکر کے ساتھ, اسی حسرت کے ساتھ اپنے پروردگار کے سامنے ہمیں رہنا چاہیے. ہمیں مطمئن, اپنے اعمال پر مطمئن ہو کر اپنے آپ کی قیمت لگانا, اپنے آپ کو بہتر سمجھنا, اس کے بجائے ہم کرتے بھی رہیں اور پروردگار کے سامنے ڈرتے بھی رہیں. وہ اللہ کی بندیاں بڑی خوش نصیب ہیں جو اللہ کے سامنے ڈرتی رہتی ہیں. حضرت احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ, جب ان کا انتقال ہوا, انتقال کے بعد جب ان کی روح اللہ کے سامنے پیش ہوئی, اس وقت ان کی روح کانپ رہی تھی. اللہ رب العزت نے فرمایا, اے احمد, کیوں ڈرتے ہو, کیوں کانپتے ہو, قریب آ جاؤ. اب کہتے ہیں کہ اب تو میرا خوف اور بڑھا, یا اللہ اب لگتا ہے حساب شروع ہوگا, اور پروردگار کے یہاں جس بندے کا حساب شروع ہو جائے, ماں بہنیں وہاں عورتیں رونا چاہیں گی, خون کے آنسو بہانا چاہیں گی, مگر خون کے قطرے بھی آنکھ سے نہیں نکلیں گے. وہ چاہے گی کہ یا اللہ جنت نہ ملے, چلے گا, ہمیں اتنا ہی موقع مل جائے کہ ہم زمین میں دھس جائیں اور اسی زمین میں دھس کر ختم ہو جائیں, مگر ہمارا حساب نہ ہو. یہ عورتیں چاہیں گی, کیوں؟ اس لیے کہ محشر کے میدان میں جو اللہ کا جاہ و جلال ہوگا, جو اللہ کی پکڑ ہوگی, جو عذاب کی شکلیں ہوں گی, جو جہنم کی آواز ہوگی, جو جہنم کی گرمی اور تپش ہوگی, وہاں کے ہولناکی کو دیکھ کر ایک عورت یہ تمنا کرے گی, ایک عورت جو ہزاروں عورتوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گی, اگر اسے پکار دیا گیا, چلو فلانیاں, چلو فلانی کہاں ہے, آؤ ذرا اپنا حساب و کتاب لے کر. یہاں نہ رشتے کو دیکھا جائے گا, نہ زوجیت کو دیکھا جائے گا, نہ بیٹے بھائی کو دیکھا جائے گا, نہ خاندان کو دیکھا جائے گا, نہ کسی مکان, کسی جائیداد کو دیکھا جائے گا. آؤ آؤ, تجھ سے حساب لینا ہے. اللہ اللہ, وہ عورت بڑھتی رہے گی, قدم لرستا رہے گا, وہ تمنا کرتی رہے گی, کاش آج ایسا ہوتا کہ محشر کی زمین پھٹ جاتی, ہم اسی میں دھس جاتے, ختم ہو جاتے, یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ مجھ سے حساب و کتاب ہو جائے. یہ حساب و کتاب کا منظر کتنا زیادہ خطرناک ہوگا. وہاں پر حضرت احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ, میری ماں بہنیں درمیان میں ایک اور بات سنیے, یہ احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ کی گھر میں, جبکہ اللہ رب العزت نے مالی اعتبار سے ان کو بہت کمزور بنایا تھا, بہت کمزور بنایا تھا, بہت کمزور بنایا تھا, مگر اللہ کی شان کہ جب ان کی اہلیہ, جب ان کا نکاح ہوا, نکاح کے بعد چند دنوں کے بعد جب ان کی اہلیہ اپنے گھر گئی, اپنے ماں کے گھر گئی تو وہاں بہت سی سہیلی اور عورتیں سمجھتی تھیں کہ یہ تو مالدار گھر کی تھی اور بالکل غریب گھر میں چلی گئی، ایک عالم کے گھر میں چلی گئی، غریب گھر میں ہے، جھوپڑی ہے، کچھ بھی نہیں، نہ زمین ہے نہ جائیداد۔ تو جب اپنے گھر پہنچی چند دنوں کے بعد تو سہیلیاں آ گئیں، محلے کی عورتیں آ گئیں۔ اب ماں نے پوچھا بیٹا، اپنی بیٹی سے کہتی، بیٹی کیسا رہا، اپنے شوہر کو کیسا پایا، گھر کو کیسا پایا؟ سنیے ذرا دل سے، احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ جن کے گھر میں جھوپڑی ہے، معمولی سا بستر ہے۔ تو جب یہ ماں نے پوچھا کہ بیٹی وہاں کیسا رہا، تو احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ کی بیوی اپنے ماں کے سامنے رونے لگی۔ اب محلے کی عورتیں، اس کی سہیلیاں اندر اندر ہنس رہی تھی، دیکھو نا ہم لوگ کہتے تھے نا کہ اس کے ماں باپ کو بھاری پڑ رہا ہے اور شادی ایک ایسے سے کر دیا جس کے پاس کچھ نہیں، اور یہ تو بڑے زمیندار ہیں، بڑے ہی سب کچھ رکھنے والے۔ جب رونے لگی تو ماں بھی حیران ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹی نے کہا، امی مجھے ایک بات پہ بہت افسوس ہے۔ کہا، وہ کیا؟ کہنے لگی، امی آپ نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ دنیا میں تکلیف کو برداشت کر لینا، دنیا میں تکلیف کو برداشت کر لینا، دنیا میں اگر تکلیف برداشت کر لو گی تو مرنے کے بعد اللہ تجھے جنت دیں گے۔ میری امی آپ نے مجھے صحیح نہیں بتایا، آپ نے سچ مجھے نہیں بتایا، مجھے تو اللہ نے دنیا میں ہی جنت عطا کر دی۔ سنیے ذرا، اس بات پہ میں رو رہی ہوں کہ امی آپ نے مجھے شادی سے پہلے سچ نہیں کہا، آپ نے کہا تھا بیٹی کچھ تکلیف آئے، پریشانی آئے، اس کو برداشت کر لینا، تجھے اللہ مرنے کے بعد جنت دیں گے۔ میری امی آپ نے سچ نہیں کہا۔ سچ یہ ہے کہ جب ہم اپنے اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہو گئے، اپنے شوہر کے گھر پہ راضی ہو گئے، اپنے شوہر کی چیزوں پر راضی ہو گئے، تو اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر ہی ان کے گھر کو جنت بنا دیا ہے۔ ماں بہنیں، دلوں کے اندر اگر قناعت ہوتی ہے، دلوں میں اندر اگر وسعت ہوتی ہے، اللہ نے جو کچھ دیا ہے، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے، اسی حال پر اگر اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندیاں اگر خوش ہوتی ہیں تو اللہ رب العزت اس کے گھر کو جنت کا گہوارہ اور جنت کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ اور دلوں میں اگر تنگی ہو، دلوں کے اندر وسعت نہ ہو، تو یاد رکھیے، آج بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے پاس اربوں کھربوں پیسے ہیں، مگر ان کا بستر کانٹوں کا بستر ہے، ان کا گھر جنگل جھاڑیوں سے کم نہیں ہے۔ اللہ اللہ، کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ جب دلوں میں وسعت ہوتی ہے اور اللہ کی طرف اس کے دل کا رجحان ہوتا ہے تو اللہ اس گھر کو جنت بنا دیتے ہیں۔ تو یہی احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ کو سنیے کہ پوری زندگی اپنے اللہ کی عبادت کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، جب ان کی روح اللہ کے پاس پہنچی ہے تو وہاں پہنچ کر ڈرتے ہیں۔ اللہ نے کہا، اے احمد لاہوری کیوں ڈرتے ہو، کیا ڈرنے کی وجہ ہے؟ پھر اس کے بعد پروردگار نے کہا، احمد لاہوری یہاں میرے سامنے تو مت ڈرو، اب یہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا، اے احمد تم دنیا کے اندر جو خوف رکھتے تھے، تیرے دل میں جو ڈر رہتا تھا، تیرے دل میں جو دھڑکا رہتا تھا، تم اپنے آپ کو قیمت نہیں لگاتے تھے، بلکہ تم اپنے آپ کو سب سے کم سمجھتے تھے اور نیکی کرنے کے بعد ڈرتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، تمہارے اس خوف، تمہارے اس ڈر، تمہارے اس دھڑکے کی وجہ سے میں نے تجھ کو بھی تو معاف کر دیا، اور جس قبرستان میں تجھے دفن کیا گیا میں نے پورے قبرستان والے کو تیرے ڈر اور تیرے رونے کی وجہ سے معاف کر دیا۔ ماں بہنیں، سوچے ذرا، ایک اللہ کا بندہ، ایک اللہ کی بندی اگر اپنے اللہ کے سامنے روئے، گڑگڑائے، تڑپے، دلوں میں ڈر اور دلوں میں خوف رکھے تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کو بنا اور سوار دیتے ہیں۔ اس لیے میری ماں بہنیں، آج ہماری گفتگو کا خلاصہ یاد رکھیے گا کہ آپ اس بات کا عزم کیجئے، کوشش کیجئے، ارادہ کیجئے، دل میں اس تمنا کو بڑھا لیجئے کہ اللہ اللہ، ہم سے زیادہ عبادت تو نہیں ہو سکتی، زیادہ مجاہدے نہیں ہو سکتے، مگر میرے اللہ، ہم سب سے زیادہ عبادت گزار میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اس کا طریقہ جو بتایا گیا کہ جن چیزوں کو اللہ نے پسند نہیں کیا ہے ان کو چھوڑنا، اپنے دلوں کے اندر سے قساوت، اپنے دلوں کے اندر سے سختی کو نکالنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور پھر اللہ کے سامنے نیکیوں کا کرتے رہنا، پتہ نہیں کون سی نیکیاں انسان کے کام آ جائے، کون سی نیکی انسان کی سعادت کا ذریعہ بن جائے، اسی کے ساتھ دلوں میں دھڑکا لگا رہنا، دلوں میں ڈرتے رہنا، اپنے اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے رہنا، او میرے پیارے اللہ میری نیکیوں کو اگر آپ نے قبول کر لیا تو آپ کا فضل ہوگا، آپ کا کرم ہوگا، آپ کا احسان ہوگا، اور اے میرے اللہ اگر آپ نے قبول نہیں کیا تو میرے اللہ میرا تو کچھ نہیں بنے گا۔ اے میری ماں بہنیں، سوچئے ذرا اور دل کے کانوں سے سوچئے، اس طرح بیٹھ جائیے جیسے نمازیں بیٹھتی ہیں۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کو بنایا، خانہ کعبہ سے بڑھ کر اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ پوری دنیا میں کعبے سے بہتر نہ کوئی جگہ ہے، پوری دنیا میں کعبے سے بہتر نہ کوئی مسجد ہے، خانہ خدا ہے، مگر اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، مکمل بنا دیا، اس کے باوجود اپنے بیٹے کو بازو میں کھڑا کرتے ہیں اور پھر اپنے اللہ سے آہوزاری سے کہتے ہیں، ربنا تقبل منا، اے پروردگار ہم نے کر تو دیا مگر قبول کرنا تیرا کام ہے، اے اللہ قبول کر لیجئے۔ اب دیکھیے اپنے ہاتھوں پر، اپنے مجاہدے پر، اپنے بدن کی تھکاوٹ پر، اپنے وقت کی قربانی پر نگاہ نہیں ہے، اور اس بات کا خیال نہیں ہے کہ پوری کائنات اور پوری دنیا میں سب سے بہتر ہم نے اپنے ہاتھوں سے خدا کا گھر بنایا، اس پر کوئی خیال نہیں ہے، بلکہ خیال ہے، دل میں دھڑکا ہے، دل میں خوف ہے اس بات کا کہ اللہ اگر قبول کر لے تو ہمارے لیے مفید ہے، اس لیے کہتے ہیں ربنا تقبل منا۔ پتہ چلا کہ ہمارے دلوں کے اندر خوف ہونا چاہیے، جب انسان کے دل میں خوف رہتا ہے تو اللہ رب العزت کی شان دیکھیں۔ وہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جن سے اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی، وہی ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا دیا، کسی نبی کو اللہ نے اپنا خلیل اور اپنا دوست نہیں کہا، خلیل نہیں کہا، جس رب کریم نے آپ کو خلیل بنایا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی اپنے اللہ کے حضور اتنا روتے اتنا روتے، فرشتے کو رحم آ جاتا، آسمان سے فرشتہ رحم کرتے ہوئے اتر آتا، ابراہیم کیوں روتے اتنا، اللہ نے آپ کو خلیل بنایا، جس اللہ نے آپ کو خلیل بنایا ہے کہ وہ اللہ آپ کو عذاب دے گا، کیا وہ اللہ آپ کی پکڑ کرے گا، کیا وہ اللہ آپ سے حساب لے گا، کیا اللہ آپ کو اپنے غصے کی نظر سے دیکھے گا؟ حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ اتنا بڑا نبی ہے، اتنا بڑا نبی، اس کے باوجود حضرت ابراہیم نے فرمایا، اے جبرائیل، اے فرشتہ، جب میں اپنے اللہ کے جلال کو، اپنے اللہ کے غیظ و غضب کو، اپنے اللہ کی پکڑ کو، اپنے اللہ کی سزا کو، اپنے اللہ کی جہنم کو، اپنے اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کو جب میں سوچتا ہوں تو بھول جاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے، اس لیے میرے دل میں خوف آتا ہے۔ میری ماں بہنیں، آج ہم کہاں ہیں؟ ہم غفلتوں میں ہیں، ذرا سوچے تو صحیح، جس ابراہیم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے وہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پروردگار کے سامنے اتنا روتے ہیں۔ اے میری ماں بہنیں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے پوچھئے، کیا سجدے میں کبھی آپ کی آنکھوں سے آنسو کا کوئی قطرہ نکلا؟ کیا دعا کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو کا کوئی قطرہ نکلا؟ کیا نماز پڑھتے ہوئے، کیا تلاوت کرتے ہوئے، کیا اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے آنسو کا کوئی قطرہ نکلا؟ نہیں نکلا، کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے پاس آنکھ نہیں ہے؟ یقیناً آنکھ ہیں، مگر کوئی تو وجہ ہے کہ آنسو نکلتا ہے، اصل دل کی طرف سے نکلتا ہے، آنسو کا اصل راستہ دل سے ہے، دل میں اگر رقت ہے، دل میں اگر خوف ہے، دل میں اگر نورانیت ہے، دل میں اگر رحمت ہے، تو اسی دل سے آنکھوں کی طرف آنسو آتے ہیں، اور وہی آنسو کا قطرہ چہرے پر گرتا ہے، کپڑے پہ گرتا ہے، ہاتھوں پہ گرتا ہے، آنچل پہ گرتا ہے۔ پروردگار کہتے ہیں، اے میرے فرشتے، دیکھو میری بندی کا، اس کی آنکھوں کے قطرے، آنکھوں کے آنسو کے قطرے اس کے ہاتھ، اس کے بدن پہ گر گئے ہیں، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ بس آخری بات سنیے، حضرت داؤد علیہ السلام کتنے بڑے اللہ کے نبی ہیں، اور میں نے بتایا کسی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، مگر حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک ایسا کام ہو گیا، ایک ایسی بات ہو گئی جو ان کی شان کے خلاف تھی، یعنی جتنے بڑے تھے تو ان کا جو مرتبہ تھا اس مرتبے سے تھوڑا سا ہٹ کر کوئی کام ہو گیا، وہ گناہ نہیں تھا، وہ گناہ بالکل نہیں تھا، مگر ان کا جو مرتبہ تھا، ان کو جو اللہ نے مقام دیا تھا، اس سے تھوڑا سا ہٹ کر کچھ ہو گیا۔ بہت دیر، بہت دنوں تک توبہ طائب ہوتے رہے، اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، معافی کا اعلان کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ او میرے پیارے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ مجھ سے ہوا آپ میرے ہاتھ پر اس کو لکھ دیجئے۔ تو اللہ نے فرمایا، داؤد کیا بات، اب تو معاف ہو گیا، اب دل پر اپنے ہاتھ پہ لکھوانے کا کیا مطلب؟ تو حضرت داؤد نے کہا، میرے اللہ، جب جب میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں، میری آنکھیں ان ہاتھوں کو دیکھے اور وہ بات ہمیں نظر آ جائے، تو میرے دل میں ندامت آئے، میرے دل میں شرمندگی آئے۔ اور جس دل میں ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اور ندامت اور شرمندگی اور خوف کے ساتھ جب آنسو کے قطرے گرتے ہیں، تو اللہ آپ کا بندہ، آپ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ میں آپ کا محبوب بندہ رہوں، محبوب بندوں میں شامل رہوں۔ اے میرے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ دیکھ کر اپنی اس بات پر نادم اور شرمندہ رہوں۔ دیکھیں، اللہ کا ایک نبی ہے، اپنی نبوت پر، اپنی رسالت پر، اپنی عبادت پر، اللہ کی طرف سے وحی کے آنے پر، اللہ کی طرف سے ملنے والے بڑے اونچے اونچے درجات پر نظر نہیں ہے، بلکہ نظر اگر ہے تو اپنی زندگی میں ایک ایسی بات پر جو ان سے ہو گئی تھی، اس پر نظر ہے اور نادم و شرمندہ ہے۔ یہی خلاصہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اپنے اللہ کے سامنے خوف و خشیت کو پیدا کریں۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، اپنی زندگی پہ ایک نظر ڈالیے، کتنے ایسے موقع آئے ہم نے معمولی معمولی بہانہ بنا کر نمازوں کو قضا کر دیا، وقت سے بے وقت کر دیا، معمولی معمولی چیزوں پر ہم نے اپنی زبان کو محفوظ نہیں رکھا، اپنے کان کو محفوظ نہیں رکھا، اپنے دل کو محفوظ نہیں رکھا۔ وہ پاک پروردگار پھر بھی ہمیں اپنی نعمتوں کے چھاؤں میں رکھا، رحمتوں کے سائے میں رکھا، ہمیشہ اس اللہ نے عزت کی زندگی عطا فرمائی۔ لہذا جس اللہ نے ہمیں عزت بھری زندگی عطا فرمائی، رحمت بھری زندگی اللہ نے عطا فرمائی، وہ اللہ آج اس کے سامنے ہم اپنے گندے دل کو پیش کر کے اسی سے کہیں کہ میرے اللہ، ہمارے دل کو صاف فرما دیجیے۔ میری ماں بہنیں، ہمیشہ، کبھی کبھی یا ہمیشہ مصلے پر بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو یاد تو کیجیے۔ کتنی ایسی اللہ کی بندیاں ہیں اور اس عاجز کو سفر کرنا رہتا ہے۔ کئی دفعہ دیکھتے ہیں کسی ہوٹل کے باہر ایک عورت اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچے کو لے کر بیٹھی ہے، اس انتظار میں کہ ہوٹل والے کی نظر پڑ جائے گی تو دو روٹی اور کوئی نہ کوئی دال اور سبزی دے دے گا تاکہ ہم اپنے بچوں کو کھلا کر اپنے پیٹ کو بھر لیں۔ ماں بہنیں، آخر وہ عورت، وہ بھی تو کسی کی بیٹی، وہ بھی تو کسی کی بہن، وہ بھی تو کسی کی بیوی، وہ بھی تو کسی کی ماں، مگر اللہ کی طرف سے تقسیم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس ذلت سے، اس بیچارگی سے، اس پریشانی سے اللہ نے ہمیں بچایا، جس حال میں ہمیں رکھا۔ یاد رکھیے، اس حال، جس حال میں اللہ نے ہمیں آپ کو رکھا ہے، لاکھوں نہیں، اربوں کھربوں ایسی عورتیں ہوں گی جو اس حال کے لیے ترس رہی ہوں گی، تڑپ رہی ہوں گے، کاش مجھے کوئی چھوٹا سا مکان ملتا، ایک معمولی سا بستر ملتا، دو چار پلیٹ ہو جاتے۔ ہائے ہائے، اللہ کی ہزاروں لاکھوں ایسی بندیاں ہیں، یہ اللہ کا نصیب ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ گناہگار ہے، ہم نہیں کہہ سکتے وہ خطا کار ہے، ہم نہیں کہہ سکتے اللہ کا غیظ و غضب پڑا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ نہیں نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں غریب بناتے ہیں، فقیر بناتے ہیں، محتاج بناتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں عزت کا گھر نصیب کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کو حقیر تو نہیں سمجھنا ہے، مگر یہ ضرور سوچنا ہے کہ جس اللہ نے ان عورتوں کو اس حال میں رکھا، وہی اللہ اگر ہمیں اس حال میں کر دیتا یا اب اگر کر دے، اس کی قدرت میں کیا کمی ہے، تو ہمارا کیا حشر ہوگا۔ ایسی چیزوں کو اگر ہم مصلے پر بیٹھ کر اپنے اللہ کے سامنے سوچیں گے، تو اللہ رب العزت اپنی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے اور ہمیں اللہ رب العزت نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں گے۔